दोनों सही है, दोनों सही है। अगर जिक्र करना चाहें तो जिक्र कर लें, और ये भी जिक्र में ही शुमार होता है। फरमाया कि कुरान के अल्फाज का एक नफा ये है कि ये आखिरत के सिक्के हैं। कुरान के अल्फाज का एक नफा ये है कि ये आखिरत के सिक्के हैं, करेंसी, जिसकी एक सूरत से आखिरत के बेशुमार खजाने जमा हो जाते हैं। जब वहां जाकर आप देखेंगे कि एक सूरह फातिहा और कुल अल्लाह से इतना बेशुमार सवाब मिल गया, तो बेसाख्ता यूं कहेंगे, खुद के बायद इन चुनी बाजार रा के बया गुल मी खर मी खुरमी गुलजार रा। इरशाद, उशाक को महबूब से बातें करने में अजीब मजा आता है, आशिकों को अपने महबूब से बातें करने में अजीब मजा आता है, और यह दौलत मुसलमानों को घर बैठे हर वक्त नसीब है कि वो जब चाहें अल्लाह ताला से बातें कर लें, यानी कुरान की तिलावत करने लगे। फिर हैरत है कि कुरान के बिदू समझे पढ़ने को बेफायदा बतला दिया जाए। साहिबों, इससे बढ़कर अल्फाज कुरान का नफा और क्या होगा कि अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले की किरात की तरफ बहुत तवज्जो फरमाते हैं और निहायत तवज्जो से सुनते हैं। अगर ये दावा मान लिया जाए कि सूरत महज बेकार है, तो इन मुद्दइयों को चाहिए कि अपनी औलाद का गला घोंट दिया करें, क्योंकि ये तो महज सूरत है, इसकी क्या जरूरत है। बल्कि मकसूद तो माना है यानी रूह है, और वो गला घोटने के बाद भी बाकी रहती है। अल्फाज की खासियत मुतकल्लिम की अजमत और शौकत और सूरत का इस्तेहजार है। अल्फाज कुरान की खासियत यह है कि मुतकल्लिम की अजमत और शौकत और सूरत का इस्तेहजार है, और यह सिर्फ कुरान ही के अल्फाज के साथ खास है। इसको बंद कर दे, क्योंकि मेरी आवाज छोटी है, नहीं जाती वो दूर तक, और ऐसी गर्मी भी नहीं है खास, तो कम होगा कि इतना खुला है। क्योंकि असली कलाम इलाही के बराबर तर्जुमे में अजमत और शकत हो नहीं सकती, और इबादत से मकसूद माबूद की अजमत दिल में पैदा करना है, इसलिए नमाज में बजाय असल अल्फाज के तर्जुमा पढ़ना आकलन भी मुनासिब नहीं। जदीद तालीम हासिल करने की शर्तें अपने लिए हो या अपने औलाद के लिए, अपने मजहब की तालीम हासिल करे, किसी आलिम के मशवरे से कोर्स मुकर्रर करके मुताला करे, उलमाए हक्कानी की किताबें मुताले में रखे, उलमाए हक्कानी की सोहबत में आमद और रफ्त रखे, गैर जिन्स की किताबों से एराज रखे। गैर जिन्स कहते हैं मुसलमानों में भी जो अपने स्कूल ऑफ थॉट के अलावा के लोग हैं, अपने मिजाज और मसलक के अलावा के जो लोग हैं उनको गैर जिन्स कहा जाता है। ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, इसकी भी तकरीर सुन रहे हैं, उसकी भी किताब पढ़ रहे हैं, उसकी भी स्पीच सुन ले रहे हैं, ऐसा आदमी फिर कंफ्यूज हो जाता है, रहता नहीं एक जगह पे, ढीला हो जाता है, फिसल जाता है। तो जदीद तालीम, दुनियावी तालीम, रेगुलर तालीम हासिल करने की शर्तें ये हैं। अगर किसी को या अपने बच्चों को पढ़ाना ही पड़ता है ना, तो इन चीजों का लिहाज है। अपने मजहब की तालीम हासिल करना, और किसी आलिम के मशवरे से कोर्स मुकर्रर करके मुताला करना किताबों का, और उलमा, अपने जो उलमा हक्कानी है उनकी किताबों का मुताले में रखना, और नंबर चार, उलमा हक्कानी की सोहबत में आमद व रफ्त रखना, बुजुर्गों की सोहबत में बैठते रहना, आते रहना, जाते रहना, उनसे दोस्ती रखना, मिलना मिलाना, और नंबर पांच, गैर जिन्स की किताबों से एराज रखे, ये जरूरी है। अगर ये पांच काम नहीं किया तो फिर रेगुलर तालीम नुकसान दे देगी। لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بیویوں سے دبتے ہیں. خیر کوئی یوں ہی سمجھ لے، مگر در حقیقت دبتے نہیں بلکہ کمزور پر بہادری کرتے ہوئے غیرت کرتے ہیں. کمزور پر کیا بہادری؟ کمزور پر بہادری کرتے ہوئے غیرت کرتے ہیں. فرمایا خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آوے، اور سمجھ وہ ہے جو خدا کو پاوے. خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور سمجھ وہ ہے جو خدا کو پاوے، یعنی خدا کی طلب میں رہے اگرچہ اس کی ذات تک رسائی نہیں ہو سکتی. تو خدا کو پانے کا مطلب ہوتا ہے خدا کی صفات، خدا کے اسماء، خدا کے آثار، ان کے بارے میں آدمی کی سمجھ کا لیتے، چونکہ ذات تک رسائی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب صفات ہیں، آثار ہیں، افعال ہیں، ان کو سمجھ قبول کر سکتی ہے، کرتی ہے، لیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام کا دورہ کیا ہے تو آپ کے ساتھ کل یہ سامان تھا، ایک غلام تھا اور ایک اونٹ، اسی پر آقا اور غلام دونوں باری باری سوار ہوتے تھے، اور کھانے کے لیے ایک تھیلا ستو کا تھا اور ایک کھجوروں کا. بس سارا راستہ اسی کو گھول کر پی لیا، دو چار کھجوریں کھا لی. امیر المومنین ہونے کے زمانے میں، جب وہ امیر المومنین تھے، جب کی بات ہو رہی ہے. ساتھ میں نہ خیمہ، نہ گھوڑے، نہ لاؤ لشکر. پھر راستے میں جہاں ٹھہرتے وہاں استقبال کی ممانعت تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آ کے استقبال کریں. نہ کسی کا ہدیہ لیتے، نہ کسی گاؤں سے دودھ اور جنس منگاتے. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، یا کسی سے رشوت لی ہو، یا کسی کی غیبت کی ہو، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی کی غیبت کی ہے یا کسی سے رشوت لی ہے، اور اب وہ مر چکے ہوں یا لاپتہ ہوں، تو ان کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو پوری کوشش ان کے پتہ لگانے میں کرے. اگر پتہ لگ جائے تب تو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرائے. ان کی غیبت کر دی ہے، پتہ چل گیا، خود جا کے نہ بولے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، بلکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے میری غیبت کی ہے، اب وہ حق بن گیا معافی چاہنے کا. جا کے بولنا پڑے گا کہ آپ کو جو بات میرے بارے میں پہنچی، میں معافی چاہتا ہوں. اگر پتہ لگ جائے تب تو اس کا حق پہنچا دے. رشوت لے لی ہے تو رشوت واپس کر دے، ظلم کیا ہے تو ظلم کی تلافی کر دے، جو جس نوعیت کا بھی ظلم کیا ہے. یا معاف کرائے، حق پہنچائے یا معاف کرائے. اگر معلوم ہو کہ مر گئے ہیں تو مالی حقوق ان کے ورثاء کو پہنچاؤ. اگر وہ مر گئے ہیں تو مال سے متعلق کوئی حق ان کا اپنے پاس رہ گیا ہے تو ان کے ورثاء کو پہنچا دینا، یا ان سے معاف کرانا ورثاء سے. اگر ورثاء کا بھی پتہ نہ لگے تو جتنی رقم تم نے ظلمت و رشوت سے لی ہے اتنی رقم خیرات کرو، اور نیت کر لو کہ یہ ہم ان کی طرف سے دے رہے ہیں. یہ تو حقوق مالیہ کا حکم ہے. اور غیبت شکایت اور جانی ظلم کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مظلوم مر گیا ہو یا لاپتہ ہو گیا ہو تو اس کے حق میں دعا کرو، نماز قرآن پڑھ کر اس کو ثواب بخشو، اور عمر بھر اس کے لیے دعا کرتے رہو. انشاء اللہ حق تعالی ان کو تم سے راضی کر دیں گے. جس کی صورت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے یہ لکھی ہے کہ قیامت میں مسلمانوں کو بڑے بڑے خوبصورت عالیشان محل دکھلائے جائیں گے، اور حق تعالی فرمائیں گے کہ ان محلات کا کوئی خریدار ہے. ارشاد ہوگا کہ ان کی قیمت یہ ہے کہ جس کا جو حق کسی کے ذمے ہو اسے معاف کر دے، تو یہ اس کی قیمت ادا ہو جائے گی. اس وقت کثرت سے اہل حقوق اپنے حقوق معاف کر دیں گے. اگر یہ شبہ ہو کہ ساری عمر میں جو کثیر رقم حرام مال کھائی تھی آج ایک دن میں کیسے سب ادا کر دے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کام کا شروع کر دینا اور ارادے کا عزم کر لینا بھی مقبول ہے. تم اول تو صاحب حق سے معافی کی درخواست کرو، اگر وہ خوشی سے معاف کر دے تب جلدی ہلکے ہو گئے، اور اگر معاف نہ کرے یا خوشی سے معاف نہ کرے تو تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے اس کا حق ادا کرتے رہو، مگر یہ ضروری ہے کہ اپنے فضول اخراجات کو موقوف کر دو، بس ضروری خرچوں میں اپنی آمدنی خرچ کرو اور اس سے جتنا بھی بچے وہ حقداروں کو ادا کرو، اگر وہ مر گئے ہوں تو ان کے ورثہ کو دو، اگر ورثہ بھی نہ معلوم ہو تو ان کی نیت سے خیرات کرو، ان شاء اللہ تعالیٰ اول تو امید ہے کہ دنیا ہی میں سارا حق ادا ہو جائے گا، اگر کچھ رہ گیا تو حق تعالیٰ اس کو ادا کر دیں گے، حق تعالیٰ کے یہاں نیت کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، جس کی نیت پختہ ہو کہ میں حق ادا کروں گا پھر اس پر عمل بھی شروع کر دے حق تعالیٰ اس کو بری فرما دیں گے، لیکن حقوق مالیہ کا ادا کرنا یا حقوق العباد کا جو پچھلے ہیں وہ سوچ سوچ کے ادا کر دینا بہت ضروری ہے، باقی نہیں رہنا ہے، سارے حقوق کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کا ہے، یہ بھی حق ہے، اللہ کا حق ہے جو دین بن جاتا ہے، قرض بن جاتا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب دیون بن جاتے ہیں، کتاب اس پر رکھ دوں تو دیون بن جاتے ہیں اس وجہ سے، اور بندوں کے جو حقوق ہیں چاہے تھوڑے سے پیسے کسی کے باقی رہ گئے ہوں ادا کر دینا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سب سے پہلے سالکین کو یہی کرایا جاتا ہے کہ تمہارا جو حق ہے پہلے وہ ادا کر دو، چاہے حقوق اللہ میں سے ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں، تم کسی کے پیسے باقی ہیں، تم کسی کا قرضہ باقی ہے، تم نے کسی کے پیسے کھا گئے، کسی کی چیز غصب کر لی تھی یا ہڑپ لی تھی یا چرا لی تھی، یا کوئی ایسی چیز تھی جس کو تم جانتے ہو اور کوئی بندہ نہیں جانتا، یا وہ بندہ جانتا ہے جس کا آپ نے مار کے کھایا ہوا ہے، تو اس سے صاف کرو اپنا معاملہ، اس کے بغیر جو ہے نا یہ نوافل وافل سے فائدہ نہیں ہوتا، حقوق ادا، اور ایسے جو اللہ کے حقوق ہیں وہ پہلے ادا کرنا، جب حقوق العباد اور حقوق العباد ادا کر دیے جاتے ہیں جانی اور مالی، اور پھر اس کے بعد تہذیب اخلاق کی جاتی ہے، تہذیب اخلاق کا مطلب رذیل جو نفس سے متعلق صفات ہیں، رذیل صفات ہیں، ان کو ان کا ازالہ کر دینا، ان کو مغلوب کر دینا، اور جو دل سے متعلق جو صفات ہیں جن کو ایمانی صفات کہا جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو متصف کرنا، جب یہ دو کام ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ نوافل کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے، تہذیب اخلاق ہونا اور ادائیگی حقوق ہونا، ادائیگی حقوق نہیں ہوئے اور تہذیب اخلاق نہیں ہوئے تو گو کے اوپر جو ہے نا میٹھا لپٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، غلاظت کے اوپر تو میٹھا لپٹیں گے تو غلاظت ہی کور کرنا ہے، کور ہے۔ السلام علیکم، اس لیے صوفیہ کے ہاں ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یا تو معاف کراؤ ہائے حقوق سے یا پھر ان کو ادا کرو، اور بہت لمبے چوڑے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا شروع کر دو۔ ایک صاحب حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے، اثرت سے اصلاحی تعلق پیدا کیے شاید، تھوڑے دن کے بعد جو ہے ایک منیاڈر آیا میرے پاس ایک روپے کا، اور اس منی آرڈر کرنے کے 2 روپے لگے، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت ہمارے ایک جان پہچان کے آدمی تھے، کہنے لگے مولوی نوال یہ 1 روپیہ میں آپ کا باقی تھا، اب میں پہنچ نہیں سک رہا تھا آپ تک تو میں نے سوچا منی آرڈر کر دوں، کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جس کا جو پیسہ ہے اس کو ادا کر دو، تو اگرچہ کہ مجھے بھیجنے میں 2 روپے لگے لیکن یہ 1 روپیہ واپس کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے بھیجا ہے، 1 روپیہ منی آرڈر وصول فرما کے آپ مجھے شکریہ کا موقع دیں۔ 1 روپیہ کی انڈین 1 روپیہ بولے تو کتنے 5 پیسے بھی نہیں ہوتے، اصول ہے یہ حقوق کی ادائیگی، اصول ہے۔ اس لیے کہ کوئی صاحب حق جو ہے اپنا حق چھوڑے گا نہیں کل قیامت میں، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، قریب کا ہو دور کا ہو، بہت مربت کرنے والا ہو آپ سے، بہت محبت کرنے والا ہو اور جنا والا بڑا ایسی قسم کا آدمی ہو، سخی قسم کا ہے، وہ وہاں نہیں چھوڑنے والا ہے. اور ایک درہم حق کے بدلے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 700 مقبول نمازیں وصول کر لے گا. ایک درہم کا حق عمل، ظاہر ہے کہ وہاں پیسے کے بدلے میں پیسہ ایک عمل، پیسے میں حق تلفی ہوئی تو حق تلفی کا ایک عمل ہوا، ایک ظلم ہوا، تو عمل کے ذریعے سے ظلم کی تلافی ہے ظلم کی. تو اس کے بدلے میں 700 نمازیں مقبول، اس کے اکاؤنٹ میں جو نمازیں قبول کی گئی ہیں اس میں سے 700 دے دے بھائی، ایک روپے کے بدلے میں، ایک ڈالر کے بدلے میں. اب خالی کسی کے 100 ڈالر 1000 ڈالر کھا گئے تو اندازہ لگائیے کہ کیا حشر ہوں گا. اس لیے کیا ہے، کسی کا حق اپنے ذمے، چاہے اپنا دوسرے کے ذمے رہ جائے مگر دوسرے کا اپنے ذمے نہیں رہنا ہے. حقوق اللہ کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق دائن بن گئے اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت زیادہ نرمی کی جائے گی کل قیامت میں، لیکن قرض کی ادائیگی میں، اللہ کے قرض کی ادائیگی میں سستی کی وجہ کیا ہے یہ دیکھی جائے گی. عظمت کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت اتنی نہیں، اس وجہ سے چھوڑ دیا، یہ اس وجہ سے اس کو قضا نہیں کیا. اب ہو گیا تو ہو گیا، اب جان تو دیکھا جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے جو عظمت ہونا چاہیے اگر اس میں کمی پائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے حق تلفی ہوئی ہے تو بہت زبردست پٹائی ہوں گی. اور ہم سے جو حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی وہ اس کی وجہ کیا ہے، عظمت کی کمی ہے. جس کو چھوٹے کو عمران کو علی احمد. اور تہذیب نفس سے مراد یہ ہے کہ حرص ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، بزدلی ہے، بے حیائی ہے، بخل ہے، تکبر ہے. یہ صفات میں سے کوئی صفت نہیں رہنا، اور یہ صفات پوری کی پوری جو ہے وہ اصل نفس کی صفات کہلاتی ہیں. اور یہ نفس کی جو یہ جو صفات ہے اصل یہ ہمارے مٹی سے بننے کی وجہ سے ہیں. ہر چیز کا ایک سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، مٹی میں کمینہ پن ہے. یہ کمینہ پن کے اوصاف ہیں، کیونکہ یہ ایک کثافت پائی جاتی ہے، کثیف چیز ہے اصل میں، لطافت کے مقابلے میں ظلمت والی چیز ہے نور کے مقابلے میں. اس لیے جسم کی خصوصیت ظلمت ہے اور بدبو ہے، روح کی خصوصیت نور ہے اور خوشبو ہے. اس لیے جیسے روح نکل جاتی ہے تو جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جیسے روح نکل جاتی ہے تو وہ جو ظلمت کے آثار ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس میں جو خرابی ہے، فساد ہے، توڑ پھوڑ ہے، بگاڑ ہے، وہ سب چیزیں ہیں. تو اس سے جب حیوانیت آئی آدمی میں، جان آئی، تو اس جان آنے کے بعد میں اس کے کچھ اثرات صفات کی شکل میں آتے ہیں انسان. سارے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، سارے انسانوں میں، اس میں حرص ہے، حوس ہے، لگاؤ ہے جس چیز سے بنا ہوا ہے. یہ حب دنیا کا تو مطلب یہ ہوا نا. اور جناب والا بخل ہے، رکنا، اپنے طبیعت کو روکنا ہے، بزدلی کرنا ہے، بچاؤ کرنا ہے اپنا، یہ وہ سیلفش پناہ ہے، خود غرضی ہے، حساب نہیں، محبت نہیں، ہمدردی نہیں. تو وہ سب اصل میں اسی کی خصوصیات ہے. وہ نفسانی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو تہذیب نفس کا مطلب ہے کہ ان صفات سے اپنے کو الگ کرنا اور تجزیہ کرنا. اس کا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے ہر چیز کی حقیقت معلوم کرنا. اب حرص ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بخل ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کبر ہے اس کی حقیقت کیا ہے، عجب ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا آپ اپلائی کر کے نہیں دیکھ سکتے ہے کیا نہیں وہ چیز میرے اندر، ہے کچھ سمجھ گئے کچھ، ہے کچھ سمجھ گئے کچھ، ایسا ہوتا ہے. پھر آثار سے یعنی جو افعال آدمی سے صادر ہوتے رہتے ہیں ان سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے، شواہد ملتے ہیں کہ نہیں ملتے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اسی سے حکم لگایا جاتا ہے. اور جب آدمی تھوڑا سا اپنے کو جھانکنے کا عادی ہوتا ہے، حب دنیا کے اعتبار سے، حب جاہ کے اعتبار سے، حرص کے اعتبار سے، تمع لالچ کے اعتبار سے، اور بے صبری اور بے شکری کے اعتبار سے، ریاکاری کے اعتبار سے، کبر کے اعتبار سے، جب آدمی اپنے کو جھانکتا ہے تو نفس چونکہ ہے آدمی کے پاس، تو جب تک نفس ہے یہ چیزیں اس کو دکھیں گی. اسی وجہ سے آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں تو بہت ہی کمی نہ ہوں، میں تو بہت ہی گندا ہوں، میں تو بڑا عیبدار ہوں، میں تو بڑا خراب ہوں، میرے اندر حرص ہے، لالچ ہے، کبر ہے، نخوت ہے، تکبر ہے، فلاں ہے فلاں، ایسے دکھتا رہتا. کیونکہ جتنا نفس ہے آدمی میں اتنا تو دکھیں گے ہی اس کو، لیکن دیکھتے دیکھتے عادت ہونے کی وجہ سے جب ایسا دکھنے لگتا ہے تو یہاں شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہ کسی چیز کا آپ کو دکھنا حکم لگنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا. مزمحل ہو جاتے ہیں آثار نفس. تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہو جاتی وہ خصوصیات بلکہ وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور چیز مغلوب ہونے کے باوجود بھی نظر آتی ہے. سمجھ آ رہا نا؟ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر شیخ بتاتا، وہ یہ مرید بولتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، شیخ بولتا نہیں مجھے تو نہیں دکھ رہا، وہ بولتا میرے میں ریاکاری ہے، شیخ بولتا نہیں میرے کو تو نہیں دکھ رہا، ایسا ہوتا ہے. تو اگر آدمی تھوڑا سا اپنے کو دیکھنے کا عادی ہو جائے اپنے نفس کو، پہلے دکھتا نہیں، شروع میں آدمی کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، دوسروں کے جتنے چاہے دکھوا لو، دوسروں کے گنوا لو، فلاں میں اس میں فلاں میں کیا ہے تو وہ نہیں کہتے فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے. یہاں جو عبد المجید تمہارے پہ دھوپ مار رہی، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں وہ عیب ہے، نظر آتا اپنا نظر نہیں آتا. بظاہر آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا اور دیگر بزرگوں نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا یہ خود ہی خراب ہونے کی دلیل ہے، علامت نہیں ہے، یہ دلائل میں سے ہے. کیونکہ اپنے کو اچھا سمجھنا یہ عجب ہے، دوسرے لوگوں سے قطع نظر، دوسروں سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن میں بہت اچھا ہوں، دوسرے اچھے ہیں یا خراب ہیں مجھے کوئی بحث نہیں لیکن میں بہت اچھا ہوں، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، یہ عجب ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہوتا، یہ بڑا گناہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. وہی اشدہن ثلاث موبقات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، شح مطاع، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے. بخل آدمی میں بعض طبعی ہوتا ہے، بعض آدمی تبان فیاض ہوتا ہے، بعض آدمی تبان بخیل ہوتا ہے، طبیعت میں رکاوٹ رہتی ہے اس کی، لیکن تہذیب کے بعد، تعلیم اور تربیت کے بعد میں اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں. اور بخل کی حقیقت یہ ہے کہ ضروری جگہ پر دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے یا مروت کے اعتبار سے خرچ کرنے سے اپنے کو روکنا. اگر ایسا نہیں ہے تو ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کی جا رہی، وہ منع نہیں ہے، لیکن ایسا بخل جس کی بات مانی جائے یعنی جس کے موافق عمل انجام دیا جائے وہ ہلاک کر دے گا آدمی کو. حدیث میں شح مطاع و ہوا متبع. اور دوسری چیز وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے، ہر خواہش اتباع کی جا رہی ہے، ہر خواہش اتباع کی جا رہی ہے اس کی، جو جی میں آیا کرنا، جس کو بولتے ہیں نا جو من میں آیا کرنا، جو جی میں آیا کرنا، جیسے طبیعت چلی ویسا کرنا، میرے جو سمجھ میں آیا میں کروں گا، میرے جو جی میں آیا میں کروں گا، بھائی اس کو کچھ مت بولو، اس کے جو جی میں آیا اس کو کرنے دو، یہ جو اصول ہے نا اس کو جو جی میں آیا کرنے دو, یہ جو اصول ہے کہ میرے جو جی میں آیا میں کروں گا, اس میں آدمی اپنے کو تباہ کرنے سے نہیں بچا سکتا, کیونکہ حدیث کے خلاف نہیں ہوتی کوئی بات. حدیث جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نام ہے, اللہ کے ضابطوں کا نام ہے. حدیث میں جو بات بتا دی گئی وہ اصولی بات ہے. فرمایا کہ جس خواہش کی اتباع کی جانے لگے گی تو وہ آدمی کو ہلاک کرے گی, حول متباع. اور تیسری یہ چیز ہے جس کا ذکر آیا تھا تو یہ حدیث یاد آئی تھی مجھے, وہ اعجاب المرء نفسہ, اور آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا, وہی اشدہن, اور یہ ان تین ہلاک کرنے والوں میں بھی زیادہ ان تین میں سب سے زیادہ سختی ہے. تو جب تک اپنے کو آدمی اچھا سمجھ, جب تک اپنے کو دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی اچھا سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں, لیکن جب اپنے کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں رہتا, میرے سے برا کوئی نہیں رہتا, کیونکہ آدمی اپنے کو تو خوب دیکھ سکتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بل انسان علی نفسہ بصیرہ, اپنے کو تو خوب دیکھ سکتا ہے, دوسرے کو نہیں دیکھتا, اس لیے دوسرے کی اتنی خرابیاں اس کے علم میں نہیں آتی جتنی اس کی اپنی ذاتی خرابیاں اس کے علم میں رہتی ہیں, لہذا وہ اپنے کو سب سے زیادہ برا دیکھے گا کہ میرے اندر ہیں سب سے زیادہ کمزوریاں. تو اور جب آدمی اپنے کو دیکھنا چاہے گا اور اس کو اس میں یہ چیزیں نظر آئیں گی تو کیسے نظر نہیں آئے گا اگر اس کے پاس تھوڑی سی معرفت ہوگی. تو تھوڑی سی معرفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کے اعتبار سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی حقیقت پہ غور کرو. ہماری حقیقت میں یہ ہے کہ ہم میت ہیں, میت کے پاس کون سی چیز رہتی ہے کام کی؟ کوئی بھی چیز اب اس کے پاس کام کی نہیں ہے. جو میت ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے, اب انہیں کہاں ہے عالم ہے, عالم تھا کبھی, وہ مردہ ہوتا ہے, وہ جاہل ہوتا ہے, وہ عاجز ہوتا ہے, وہ مستر ہوتا ہے. عاجز قدرت کے مقابلے میں اور مستر ارادہ کرنے والے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے لفظ. ارادہ نہیں کر سکنا یہ اضطرار ہے. اضطرار کے اثر معنی ہے کسی ایک طرف جھک نہیں سکنا. جب آدمی اضطرار میں ہوتا ہے تو کسی ایک طرف نہیں کر سکتا نا, وہ بول نہیں سکتا, وہ سن نہیں سکتا, وہ دیکھ نہیں سکتا. آدمی کی حقیقت میں یہ سات صفات ہیں, یہ موت, حیات, حیات کے مقابلے میں جہل, میت, جاہل اور عاجز اور مستر اور اندھا اور بہرا اور گونگا, یہ آدمی کی حقیقت میں ہے. چونکہ صفات ہم آدم ہیں نا, تو آدم کی یہ صفات ہیں, ہم ہیں نہیں. اسی لیے کہتے ہیں صوفیہ کہ ہم سب کے سب ثابت الذات مسلوب الوجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم مبارک میں ہم ثابت ہیں, لیکن ہمارے پاس وجود تھا نہیں. اس کے بعد ہمیں وجود دیا گیا. جب وجود دیا گیا تو صفات وجود دیے گئے, وجود دیا گیا تو صفات وجود دیے گئے. تو جو چیز دی گئی وہ تو آپ کی نہیں ہوتی نا, آپ کی حقیقت سے خارج ہے وہ چیز. لہذا اب اگر میرے کو دیکھنا آ گیا باعث جاہل ہونے کے, باعث مستر ہونے کے, باعث عاجز ہونے کے, باعث میت ہونے کے, اب کیا چیز نظر نہیں آئیں گی وہاں پہ؟ جتنی چیزیں, جتنے کام نہیں ہونے کے ہیں, جتنی چیزیں نہیں ہونے کی ہیں, وہ تو سب ہیں وہاں. اور چونکہ ہم نئی کی صفت سے موصوف ہیں اصلاً, اس لیے ہے کے لیے ہر چیز کے محتاج ہیں. اس لیے ہم اصل سوال ہیں, ہم جواب نہیں ہیں, اصل محتاج ہیں ہم, غنا نہیں ہے اپنے پاس. اس لیے ہمیں ہر چیز کی حاجت پڑتی ہے, ہر چیز کی حاجت ہے. انسان سے زیادہ حاجت مند کوئی نہیں دنیا میں. عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا پوری کائنات کو انسان کے لیے, انسان سے بڑا بنایا اور انسان کے لیے بنایا پوری کائنات کو, لیکن انسان ایسا ہے کہ پوری کائنات کی چیزوں کا وہ محتاج بنتا ہے. اور چونکہ پوری کائنات کی چیزیں اللہ کی ہیں اس لیے وہ اصل میں اللہ کا محتاج ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انسان مر گیا تو ہوا کا کیا نقصان ہے اپنی جگہ, لیکن ہوا نہیں رہی تو اس کا بڑا نقصان ہے, گزارا مشکل ہے. آپ مر جائیں میں مر جاؤں سورج کا کچھ بھی نقصان نہیں, لیکن سورج ختم ہو گیا آج تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا. یہ حال پانی کا ہے, یہ حال کھانے پینے کی چیزوں کا ہے, یہ حال پہننے اوڑھنے کی چیزوں کا ہے, رہنے سہنے کی چیزوں کا ہے. عجیب ہے ہم لوگ کیوں, اس واسطے کہ ہم نئی کی جگہ پر ہیں, پلس کی پوائنٹ پہ ہم نہیں ہیں, مائنس کے پوائنٹ پہ ہم ہیں. اس لیے ہم محتاج محض ہیں, ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے, جینے کے لیے بھی چاہیے, دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, سننے کے لیے کان چاہیے, بولنے کے لیے زبان چاہیے, پہننے کے لیے چلنے کے لیے پاؤں چاہیے, پکڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے, سوچنے کے لیے دماغ چاہیے, ہر چیز ہمیں چاہیے ہی چاہیے. ہم مائنس کی جگہ پر ہیں, اسی لیے جو ہے لا الہ الا اللہ میں مائنس پہلے ہے, لا پہلے ہے, پلس بعد میں, اللہ بعد میں ہے. مخلوق کی نفی, مخلوق کے اندر مخلوق, مخلوق میں کسی بھی کمال کی نفی, مخلوق میں الوہیت کی نفی, اور مخلوق کے جناب والا سب چیزوں کی نفی. جتنے نفی کی جگہ پر بندہ آتا ہے اتنا اس بات اس کا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اسی لیے فنائیت جو ہے نا یہ ہے تصوف میں اصل چیز, اپنے کو مٹانا, اپنے کو چھوٹا بنا, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا, ہیچ مدانی, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں آتا مجھے, اور جو کچھ بھی ہے اس میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا. جتنا علم ہے وہ اللہ پاک کا, جتنا عمل ہے وہ بھی اللہ پاک کا, اور جتنے عمل کی توفیق ہے وہ بھی اللہ کی. اور جتنا زیادہ نفی پر آدمی آتا ہے اتنا زیادہ قوت پکڑتا ہے. ابھی میرا ذہن منتقل ہوا ایک مضمون کی طرف, وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے. لا حول ولا قوت میں کیا ہوتا ہے, آپ نفی کرتے ہیں خالی. عرش کے خزانے کا مطلب یہ کہ لینے کی جگہ ہے وہاں سے. تو جتنا نفی کریں گے اتنا آدمی, چونکہ جتنا اپنے مائنس ہونے کو پہچانے گا اتنا پلس پوائنٹ اس پہ ڈالا جائے, جتنا اپنے کو گرائیں گے اللہ پاک اتنا اٹھائے گا. جو جتنا تواضع عاجزی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو اتنی بلندی نصیب فرمائے گا. جو اپنے آپ کو جتنا بے حیثیت سمجھے گا اللہ پاک اس کو اللہ اتنا حیثیت عطا فرمائے گا. اس لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے عیوب کو دیکھنے کی عادت ڈالنا, مجھے میرے عیب تلاش کرنا آ جائے, کسی کو بتانا نہ پڑے میرے عیب کو کہ تیرے اندر یہ عیب ہے. بول بھائی میں تو بہت پرانا واقف ہو جاتا ہے جو میرے اندر تو بتا رہا ہے. پہلے کے بزرگان دین کی اگر کوئی غیبت کرتا برائی کرتا آج تو حوصلے ختم ہو گئے, ہمارے ظرف ہی نہیں رہے ایسے. وہ برائی کرتا تو بولتے ٹھیک تو بول رہا ہے, صحیح تو بول رہا ہے, ایسا بولتے تھے وہ لوگ. جو بات ہے اگر بولے تو اس میں برائی کیا ہے, بول رہا صحیح تو بول رہا ہے, اس کو ہی بول رہا حالانکہ وہ تو ایسا ہے تو فلاں ہے تو ہم کا ہے تو ڈھم کا ہے. دوسرے لوگوں کو جوش آ رہا ہے, دوستوں کو یا اولاد کو یا باپ کو فلاں کو, تو وہ کہتے تھے کہ وہ صحیح تو کہہ رہا ہے, وہ تو جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے. صحیح بولنے والے پہ کہیں کا غصہ بھائی, کیسا ضرب تھا ان لوگوں کا, آج ہم میں سے کسی سے کچھ نہیں سنا جاتا. آپ میرے خلاف بولیں, میرے خلاف بولیں گے میں بھڑک جاؤں گا, آپ کے خلاف میں بولوں گا تو آپ بھڑک جائیں گے. یہاں اس زمانے میں کسی کی دم پہ پیر رکھنا ہی نہیں ہے, جیسے بلی کی دم پہ پیر رکھے تو انہیں برداشت نہیں کر سکتے نا, ایسے ہی ہم اپنی دم پہ پیر رکھنے کو برداشت نہیں کرتے اس زمانے میں. لیکن وہ لوگ اتنا نفس مارنے والے لوگ تھے ہمارے اکابر اللہ والے کہ اگر کوئی ان کے خلاف کچھ بولتا تو بولتے صحیح تو بول رہا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے ایک آدمی آ کے کھڑے ہو گیا کہنے لگا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ حرامی ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, میرے ماں باپ حیات ہیں اور ان کی شادی جن لوگوں کی موجودگی میں ہوئی تھی وہ بھی زندہ ہے, آپ جا کے معلوم کر لیں. یہ جواب دیا اور بیان شروع کر دیا. آپ جا کے معلوم کر لیں میں حرامی نہیں ہوں, صحیح نسل ہوں, حلال اپنے کام میں لگے. کیسے ضرب تھے انہیں اب سوچا نہیں جا سکتا, تصور نہیں کیا جا سکتا ان اعلی ظرفیوں کو. اعلیٰ ظرفی اصل اس کو کہتے ہیں, وہ کہاں ہے زمانے میں. بالکل معقولیت پر رکھنا ہر بات کو. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو ایک آدمی ٹیز کرنے کے لیے کہنے لگا, میں آپ کی اماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ایسے دلیل کرنے کے کہنے کے وہ عاقلہ بالغ ہے, اس سے پوچھ لو اگر وہ راضی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے. والد کا انتقال ہو گیا تھا, اماں زندہ تھی. وہ عاقلہ بالغ ہے, ان سے پوچھ لو کبھی مطلب اگر وہ راضی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے, اور چلے گئے اپنا آگے آگے. مگر غالباً یہ ہے کہ اسی واقعے میں ہوا یا کسی اور واقعے میں, وہ آگے گئے وہ آدمی مر کے گر گیا, اللہ کی مار میں آ گیا فوراً, کیونکہ اللہ کے ولی کو ستانے کا وہ کیا نا اس نے, اس نے تو چھوڑ دیا مگر وہ تھوڑی چھوڑیں گے. من عاد لی ولیا فقد عادنته بالحرب, اپنے نفس کو دیکھنا آ جانا بہت بڑی بات ہے میرے بھائی, اور نفس میں کمینہ پن ہوتا ہے. پوری دنیا میں سب سے کمینی ترین صفت والی چیز نفس ہے, اس سے بڑا کوئی کمینہ دنیا میں نہیں ہوتا. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ شیطان کو بھی شیطان اس کے نفس نے ہی بنایا. نفس اصل میں کیا ہے, ٹائم ہو گیا کہاں ہوا, 8 بج رہے, کہاں جانا ہے؟ اچھا تمہارے پاس جانا ہے, اتنی ناک مدد تھی. اچھا مجھے ذہن میں نہیں تھا, معاف کرنا, آج ہماری افطار کی دعوت ہے, وہ بھی اس کے گھر پہ ہے, اس وجہ سے بتا رہا گھڑی. اللہ تبارک متقبین بھی ہیں.